أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم مطلب زیر باس ہے اور سورہ منافقون محل باس ہے. یہ سورہ جو عنوان ہی منافقون کے ساتھ ہے منافق کے بارے میں ہے اور اہمیت مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ منافقت قرآن کریم کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ مستقل قیامت تک کے لیے کتاب آسمانی کا مستقل موضوع بھی بنا ہے. دوسری آیات میں ضمناً بحث آئی تھی لیکن سورہ منافقون کو عنوان ہی یہی دے دیا گیا ان کے خطر سے بچنے کے لیے. سورہ منافقون میں اہم مطالب سرفصل مطالب بیان کیے گئے ہیں, یعنی عناوین منافق و منافقت کے عناوین مذکور ہیں جن کی تفصیل ہے اور تجزیہ طلب و تحلیل طلب ہے. مطلب اول یہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون, کہ منافق آتے تھے رسول اللہ کے پاس, لا تعلق نہیں رہتے تھے اور منافق کی جگہ بھی آستین ہے, لہذا وہ آپ کے ارد گرد ہی رہیں گے بلکہ قریب تر ہونے کی کوشش کریں گے, ایک تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, دوسرا اندر کے حالات جاننے کے لیے, ان کو قربت ضروری ہے. اذا جاءک المنافقون, کہ منافقوں کا روزمرہ کا آنا ہے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہتے یہ ہیں کہ قالو نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بار بار آ کر تاکید کرنا اس بات پر تاکہ کسی کو ان کی منافقت کے بارے میں شک نہ ہو, رہبر الہی کو آ کر رہبری کی گواہی دینا اس کے سامنے, ایک قسم بار بار کھاتے ہیں اور دوسرا اپنے ایمان کی بار بار گواہی دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم آپ کو رسول مانتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, مطابق با حقیقت و مطابق با واقعیت ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جانب سے منافق کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ منافق جھوٹا ہے, سچ بات میں بھی جھوٹا ہے, جھوٹ بولے تو بھی جھوٹا ہے, سچ بات کرے تو بھی جھوٹا ہے منافق. اور یہی نقطہ ہے اصل منافقت کا. باقی غیر منافق اگر جھوٹ بولیں تو جھوٹے ہیں, اگر سچ بولیں تو سچے ہیں, سچ بولنے میں جھوٹے نہیں ہیں, اگر حقیقت بیان کر رہے ہیں تو سچے ہیں. لیکن منافق اگر سچ بولے تو بھی جھوٹا ہے, جھوٹ بولے تو بھی جھوٹا ہے. لیکن ان دونوں جھوٹ میں فرق ہے. جب جھوٹ بولے, جھوٹا اس وجہ سے ہے بعض مفسرین کی تعبیر کے مطابق کہ منافق جب جھوٹ بولتا ہے تو اس میں کذب خبری ہوتا ہے, اور کذب خبری کسی کی بھی بات میں ہو وہ جھوٹا ہے چونکہ اس کی خبر جھوٹی ہے. عام آدمی مومن بھی اگر جھوٹ بولے تو جھوٹا ہے, کافر اگر جھوٹ بولے جھوٹا ہے, منافق جھوٹ بولے جھوٹا ہے. کذب خبری کسی بھی شخص کی بات میں ہو وہ جھوٹا شخص ہے. اور جیسے کہا تھا کہ فساد کی کنجی ہے, دروازہ ہے جھوٹ, جس کو جھوٹ کی لت پڑتی ہے وہ ہر گناہ کرتا ہے. اس سے توقع رکھیں کہ ہر غلط کام کرے گا جھوٹا انسان, چونکہ جھوٹ اس کا پردہ ہے، حجاب ہے، ہتھیار ہے، سہارا ہے، جھوٹ کے سہارے پر سب کچھ کر سکتا ہے۔ جھوٹے پر اعتماد نہ کریں ہرگز۔ قرآن کریم نے بہت سارے طبقات کو کہا کہ یہ کاذب ہیں، کاذب کہہ کر ان کے اعتبار کو کل عدم قرار دیا کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ قرآن فقط خبر نہیں دے رہا آپ کو، آگاہی نہیں دے رہا، بلکہ حکم بھی دے رہا ہے جب فرمایا کہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی قابل بھروسہ نہیں ہیں، ان کی باتیں قابل اعتماد نہیں ہیں، دھیان نہ دو ان کی باتوں پر، باور نہ کرو گے یہ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں۔ جس طرح ایک روایت کے اندر ہے عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورتیں جو خیار النساء جن کو کہتے ہیں، یعنی اچھی عورتیں، اچھی خواتین، وہ بھی بعض اوقات ماحول کی وجہ سے، جیسا ماحول کسی کو ملتا ہے ویسا انسان بنتا ہے، یہ قانون ہے، مرد ہو یا عورت ہو، عورتوں کو عموماً نامناسب ماحول ملتا ہے، تربیتی و تعلیمی بند ماحول ہوتا ہے اور تنگ نظری کا ماحول ہوتا ہے، محدودیت کا ماحول ہوتا ہے، تنگ ذہنیت کا ماحول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایک خاص شخصیت عورتوں کی بن جاتی ہے عموماً، جس میں اہم مسائل، بڑے مسائل، اعلی مقاصد، کوئی توجہ نہیں ہوتی ان کی، چھوٹی چھوٹی مسائل پر ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ جو خیار النساء ہیں، اچھی عورتیں ہیں ہر لحاظ سے، ان کے اندر بھی یہ کمی رہ جاتی ہے۔ جو اچھی عورتیں ہیں وہ بھی ماحول کی تنگی کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں بھی کمی رہ جاتی ہے، سوچ میں کمی رہ جاتی ہے، فکر عالی نہیں بناتی۔ البتہ یہ ماحول اگر ان کا تبدیل ہو جائے اور ان کو تربیتی ماحول مل جائے، وہ مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں، لیکن اگر نہ ملے ان کو ماحول، وہی ایک گھر میں یا دیہات میں یا ایک محلے میں اسی آپس کے زنانہ ماحول میں ہی کھانے پکانے سے اور بناؤ سنگار سے ان کی ہو زندگی، اس میں فقط حسد، تنگ نظری، تنگ دلی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر حساسیت اور آپس کے قریبی لوگوں سے کدورت، یہ چیزیں ان کے اندر آفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو خیار النساء ہیں وہ بھی ممکن ہے آپ کو مفید مشورہ نہ دیں یا درست بات کو سمجھے نہیں، تو شرار النساء جو فاسد عورتیں ہیں، شر ہیں، وہ بدرجہ اولا اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ لیکن اگر انہی کو ماحول ملے، خیار النساء و شرار النساء، بدترین عورتیں اور بہترین عورتیں، بہترین عورتیں جو فطری طور پر ان کے اندر شخصیت رہتی ہے، آلودہ کم ہوتی ہیں لیکن ماحول کی وجہ سے تنگی ہوتی ہے ان کے ذہن میں، اور روایات میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شرار النساء غالب آ جائیں گی لوگوں کے اوپر، شرار النساء کی حکومت ہوگی، یعنی بدترین عورتیں، شر عورتیں، فاسد ذہنیت والی عورتیں، فاسد اخلاق والی عورتیں، فاسد کردار والی عورتیں، یہ حاکم ہو جائیں گی معاشرے کے اوپر۔ منافق جب سچ بولتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ ہے اس کا، جب سب جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، لیکن باقی مومنین جب جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے ہیں، جب جھوٹ نہ بولیں سچ بولیں سچے ہیں، اور جھوٹ فساد کا دروازہ ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے ہر فساد کر سکتا ہے، اس سے توقع رکھیں آپ کہ ہر فساد اس سے ممکن ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ بعض ہیں کوئی غلط کام کرتے ہیں لیکن سچ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، ان کی توبہ کی گنجائش ہے، یہ تائب ہو سکتے ہیں، کوتاہی ہو، سستی ہو ان سے، کوئی غلطی نعوذ باللہ ان سے ہو جائے، گناہ ہو جائے، قبول کر لیتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ان کے لیے توبہ کا در کھلا ہے۔ لیکن جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے پناہ لیتا ہے، یہ تباہ ہو جاتا ہے. اور منافق جھوٹا ہے، منافق جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے جھوٹا ہے. لیکن منافق کی یہ خصوصیت ہے کہ جب سچ بولتا ہے تو بھی جھوٹا ہے، وہاں اس کی بات درست ہے لیکن خود جھوٹا ہے. ان المنافقون لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں؟ کیا جھوٹ بولا؟ جھوٹ یہ بولا انہوں نے کہ رسول اللہ کو آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس بات میں منافق جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا جو بات شہادت جھوٹی ہے اس کی، بلکہ کہا کہ یعنی یہ بات جھوٹی ہے اس کی. یہ تو درست ہے، خبر درست ہے، مخبر جھوٹا ہے. کذب مخبری ہے، کذب خبری نہیں بلکہ کذب مخبری ہے. مخبر کا بھی جھوٹا ہوتا ہے چونکہ اس کی شخصیت جھوٹ ہے. کہ یہاں پر قرآن کریم نے منافق کو جھوٹا کہا ہے اور علت بیان کی ہے. گزشتہ باس میں اشارہ ہوا تھا کہ جب شخص گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، شہادت میں دو چیزیں ہیں، ایک حقیقت جو انسان نے دیکھی ہے، چونکہ شہادت اس چیز کی دی جاتی ہے جس جو انسان کے رویت میں ہو یا اعتقاد میں ہو، یا اپنے باطن کی گواہی دیتا ہے یا باہر کسی چیز کی گواہی دیتا ہے. اگر باہر کسی چیز کی گواہی دیتا ہے، حواس کے ذریعے سے اس کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی محسوس ہو، مشہود محسوس ہو انسان کے لیے. اگر محسوس نہ ہو گواہی نہیں دے سکتا. مثلا جس نے دیکھا ہے دوسرے کو چوری کرتے ہوئے، اس کی گواہی دے سکتا ہے. اور یہ گواہی نہیں ہوتی کہ میرا خیال ہے اس نے چوری کی ہوگی، میرے ذہن میں آتا ہے اس نے چوری کی ہوگی، میرا حدث یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہوگی، یہ گواہی نہیں بنتی. یہ حدث و گمان ہے، اندازے ہیں. گواہی یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے اس کو چوری کرتے ہوئے، یہ چیز اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں حرکت کرتے ہوئے میں نے خود اس کو دیکھا ہے. حواس خمسہ کی مدد سے جس حقیقت کو انسان درک کرے اس کی گواہی دے سکتا ہے. محسوس ہونا ضروری ہے مشہود کا. یہ اس وقت ہے کہ جب اپنے باطن سے ہٹ کر اپنے اندر کے علاوہ کسی اور چیز کی انسان گواہی دیتا ہے. لیکن کبھی اپنے اندر کی گواہی دیتا ہے، اپنی حقیقت کی گواہی دیتا ہے اپنے بارے میں. جس طرح روزانہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ میں بہت مخلص ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں، بڑا محنتی آدمی ہوں، بڑا مومن ہوں، اعتقاد بڑا پختہ ہے، انقلابی ہوں، اپنے بارے میں، اپنے باطن کے بارے میں گواہی دیتا ہے. باطن کی گواہی محسوسات میں سے نہیں ہے. یہ مشہود جس پر انسان شہادت دیتا ہے، حس کے ذریعے سے اس کو نہیں درک کر سکتا، نہ خود اور نہ دوسرا آدمی. مثلا ایمان محسوسات میں سے نہیں ہے، معقولات میں سے ہے. ایمان معنویات میں سے ہے، انسان کے باطن میں ہے. جب گواہی اپنے باطن کے بارے میں کوئی شخص دیتا ہے، یہاں دو چیزوں کی گواہی ہے. ایک گواہی واقعیت خارجی کے بارے میں دیتا ہے، جس طرح رسالت رسول اللہ ہے، اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں. اور دوسرا گواہی دیتا ہے کہ آپ کی رسالت پر میرا اعتقاد ہے، میرا ایمان ہے، یہ گواہی دیتا ہے. اصل گواہی اس چیز کی ہے، نہ رسالت کی. یہاں شہادت یہ نہیں دینا دے رہا منافق یا مومن. مومن بھی جب شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہا، ان کی رسالت پر اپنے اعتقاد کی گواہی دے رہا ہے. اشہدو، میں آپ کو رسول مانتا ہوں، آپ کی رسالت پر عقیدہ رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، باور رکھتا ہوں، بحیثیت رسول آپ کو مانتا ہوں. میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے اپنے باطن کی. یہاں مشہود رسالت نہیں ہے، یہاں مشہود جس کی گواہی دے رہا ہے وہ اعتقاد ہے انسان کا، اور چونکہ منافق میں نہیں ہے یہ اعتقاد، زبان اور دل ایک نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے لیکن زبان سے جس چیز کا اظہار کرتا ہے وہ اپنی قلبی حالت ہے، قلبی حالت ایسے نہیں ہے جو اس کی زبان کی حالت ہے، زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے دل میں ایسے نہیں ہے، بس یہ جھوٹا ہے، منافق جھوٹا ہے یہاں پر، جو زبان سے جملہ ادا کر رہا ہے اس کا متعلق خارجی درست ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ یعلم، خدا کو معلوم ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسالت کے بارے میں بات ہے، اللہ یعلم متعلق علم الہی یا معلوم رسالت رسول اللہ ہے، لیکن منافق کی گواہی کا متعلق یا منافق کی گواہی کا مشہود، شہادت کا مشہود وہ اعتقاد ہے نہ رسالت ہے، یعنی بار بار آ کر یہ جتلانا بتانا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ یقین کر لیں، آپ باور کر لیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمارے متعلق غلط فہمیاں ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو رسول، اپنی باطن کی گواہی دے رہا ہے اور یہ اس میں جھوٹا ہے، یہ منافق، منافقت اسی کو کہتے ہیں کہ جب دل و زبان الگ الگ ہو جائیں، دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو، اگر دل میں کفر ہو اور زبان پر ایمان، یہ منافق اکبر ہے، یہ شخص منافق اکبر ہے، اگر دل میں کچھ اور ہو کفر و ایمان نہ، کفر و ایمان سے ہٹ کر انسان کے کردار میں زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں نیت کچھ اور ہو، مثلا ایک شخص کے دل میں ہے کہ مجھے جانا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہیں رہنا ہے، یہ منافق ہے، منافق کبیر، یہ بھی منافق ہے، کفر و ایمان کے درمیان اگر فرق آ جائے ظاہر اور باطن میں، یعنی کفر باطن ہم چلا جائے اور ایمان ظاہر زبان پر آ جائے، اس سے انسان منافق اکبر بنتا ہے، اگر یہ فرق کفر اور ایمان کا آ جائے، لیکن منافق صرف اسی ایک قسم کے اندر منحصر نہیں ہے کفر و ایمان میں، منافق کا دوسرا درجہ ہے منافق کبیر، جو ظاہر جس کا کردار اس کے، جس کی گفتار، جس کی زبان اس کے کردار کی تائید نہ کرتی ہو، عمل کچھ اور ہو زبان سے کچھ اور کہتا ہو، اظہارات اس کے عمل کی تصدیق نہ کرتے ہوں، زبان بہت اچھی استعمال کرتا ہے لیکن عمل اس سے ہٹ کر ہے، یہ منافق کبیر ہے، یا یوں کہیں کہ وہ شخص جو زبان سے اظہار کرتا ہے بہت ساری چیزوں کا لیکن ان پر عمل نہیں کرتا، جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، کہ قرآن کریم نے ایک بڑا حصہ اس قسم کے بارے میں بیان کیا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے براءت کا اعلان کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے اس شخص کی، لما تقولون ما لا تعلمون یا ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو، اس سے بھی انسان منافق بن جاتا ہے، ایسی بات کرنا جو، ایسی بات کا اظہار جو انسان عمل سے نہیں کرتا، زبان اور عمل میں فرق آ جائے، منافق کبیر ہے، منافق صغیر وہ شخص ہے جو عمل بھی کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تمام دینی اسلامی امور، واجبات مستحبات سارے بجا لاتا ہے، لیکن روزمرہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ اس کے رویے میں صداقت نہیں ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے، وعدہ کسی اور وقت کا دیتا ہے کرتا کچھ اور ہے، یہ منافق صغیر ہے، یہ بھی منافقت ہے، عہد کرتا ہے توڑ دیتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تولتا ہے اس میں ملاوٹ کرتا ہے، کم کرتا ہے، روزمرہ کے معاملات میں لین دین میں صداقت نہیں رکھتا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے افراد کے ساتھ صداقت نہیں رکھتا۔ ان تینوں اقسام میں منافق اکبر، جو جس میں دو شخصیتیں ہیں، ایک کافر ایک مومن، مومن اس کی ظاہری کاذب شخصیت ہے دکھاوے کی، اور کافر اس کی حقیقی شخصیت ہے چھپی ہوئی۔ اسی طرح جس کا قول اس کے عمل کے مطابق نہیں ہے، بات کرتا ہے عمل نہیں کرتا، منافق کبیر، اس کی بھی دو شخصیتیں ہیں، گفتاری شخصیت اور کرداری شخصیت۔ گفتاری شخصیت اس کی اچھی ہے، لیکن کرداری شخصیت اس کی بد ہے۔ اور تیسرا منافق صغیر، جو روزمرہ معاملات میں، لین دین میں، رویوں میں دو شخصیتیں رکھتا ہے، دو روپ ہیں اس کے، ایک دکھانے کا اور ایک پنہان پوشیدہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ ان تینوں درجات میں جب بھی منافق آ کر اظہار کرتا ہے، اپنی باطنی کیفیت بتاتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ منافق ہمیشہ جھوٹا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں، نہ صرف یہ بات کرنے میں جھوٹے ہیں بلکہ جب بھی منافق اپنی باطنی حالت بیان کرے گا سچ نہیں بولے گا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وجہ سے منافق پر بھروسہ نہ کریں، اعتماد نہ کریں آپ۔ اور یہ عمل جو انسان کو منافق بناتا ہے، دوغلا پن، دوری شخصیت، ظاہر و باطن کا فرق، اس کو خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ سب سے بری چیز ہے۔ کبر مقتن، مقت ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو انسان کے بارے میں یہ چیز ہے، قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سب سے زیادہ بری چیز خدا کو یہ لگتی ہے کہ تم زبانوں سے وہ کچھ کہو جو کچھ تم کرتے نہیں ہو، یہ سب سے برا لگتا ہے خدا کو۔ بس منافق جھوٹ بولے، جھوٹ خبری کیس بولے، وہ بات کرے جو مطابق با واقع نہ ہو تو بھی جھوٹا ہے، اس بارے میں کوئی بھی جھوٹ بولے تو جھوٹا ہے، حتی مومن بھی جھوٹ بولے جھوٹا ہے۔ لیکن منافق جب سچ بولتا ہے تو بھی جھوٹا ہے۔ یہاں کیوں جھوٹا ہے؟ یہاں تو اس نے سچ بات کی ہے، جیسا حقیقت ہے ویسے اس نے بات کی ہے۔ یہاں اس کی بات میں کذب اس کے باطن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس کا اعتقاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، گواہی دے رہا ہے ایک ایسی چیز کی جو موجود نہیں ہے اس کے نفس میں یا باطن میں، اس وجہ سے یہ جھوٹا ہے۔ ہو بس نقطۂ اول اس میں یہ ہے کہ منافقین کی رفت و آمد ہمیشہ رہے گی، اذا جا آکا المنافقون، ہمیشہ منافق آئیں گے۔ مومن ممکن ہے آنے میں سستی کرے، منافق پابندی سے آئیں گے، حتمن منافق آئیں گے، چونکہ ان کی معموریت ہے، انہیں آنا ہے۔ اذا جاءک المنافقون، حتمن منافق آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے سامنے گواہی دیں گے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور ایک بہت ہی واضح عیاں چیز آپ کے سامنے آ کر اظہار کریں گے، جو بہت روشن ہے، رسالت کا، رہبری کا، امامت کا، یا اور اس سطح کی کسی شے کا اظہار کریں گے۔ یہ بات کیوں کریں گے؟ کیوں ضرورت پڑ گئی منافق کو آ کر رسول اللہ کے پاس رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ چونکہ اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے، ان اظہارات سے قربت پیدا کرنا چاہتا ہے، اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے، قابل اعتماد بننا چاہتا ہے کہ مجھے مان لیا جائے۔ اور اس خطر سے بچنے کے لیے کہ کہیں منافق کی باتوں میں آ کر آپ اس پر بھروسہ نہ کر لیں، خداوند تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں، ان المنافقین لکاذبون۔ نقطۂ دیگر یہ کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً، منافق ہمیشہ ڈھال استعمال کرتا ہے، کافر تلوار بھی استعمال کرتا ہے لیکن منافق صرف ڈھال سے لڑتا ہے، اور یہ مہارت ہے، اس لیے منافق کافر سے زیادہ ماہر ہے، اور قرآن نے بھی منافق کو کافر سے زیادہ خطرناک دشمن قرار دیا ہے، اور رسول اللہ نے بھی منافق کے خطرے کا زیادہ شدت سے اعلان کیا ہے اپنی امت کے بارے میں، اور فرمایا کہ کافر سے یا مشرک سے میں خوفزدہ نہیں ہوں اپنی امت و قوم کے بارے میں، میرا سارا خوف منافق علیم اللسان کے بارے میں ہے، یہ تباہ کرے گا میری قوم کو، منافق علیم اللسان یعنی عالم، عالمانہ باتیں کرنے والا، علیم اللسان جو عالمانہ گفتگو کر سکے، یہ منافق قوم کے لیے ہر دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ کافر کے پاس حملے کے لیے دو ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تلوار ہے، بلکہ یوں کہ صرف تلوار سے لڑتا ہے کافر، علامہ اقبال کے بقول کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، یہ شمشیر اس کا ہتھیار ہے مومن کے خلاف، اور شمشیر بدست دشمن آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہو، جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، انسان دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے عزائم خطرناک ہیں، یہ دشمن ہے، قاتل ہے، ضارب ہے، اور اس سے انسان بچ بھی سکتا ہے، آسانی سے محفوظ رہ سکتا ہے، چونکہ معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ میں خطرناک اسلحہ ہے، پناہ گاہ ہمیں چلا جاتا ہے مومن، لیکن منافق شمشیر بدست نہیں ہوتا، قاتل نہیں بنتا، کلیشنکوف لے کر نہیں آتا، خودکش بمبار بن کر نہیں آتا، بلکہ صرف ڈھال ہے اس کے پاس، اور ڈھال بھی آہنی نہیں ہے، قدیم زمانے میں جنگوں میں دفاعی اسلحہ ہوتا تھا اور تہاجمی اسلحہ، ہجومی اسلحہ جس سے دشمن پر حملہ کرتے تھے، اور ایک اسلحہ جس سے دشمن کے مقابلے میں دفاع کرتے تھے اپنا، افینسو اور ڈیفینسو، منافق فقط دفاعی اسلحہ استعمال کرتا ہے، ڈھال رکھتا ہے، ڈھال بھی نگاہوں سے بچنے کے لیے، نہ حملوں سے، تلواروں سے بچنے کے لیے نہیں، باتوں سے بچنے کے لیے، اور نگاہوں سے بچنے کے لیے صرف ڈھال استعمال کرتا ہے، اور ڈھال بھی مقدسات کی ڈھال، ویسے بھی جس کے ہاتھ میں ڈھال ہو وہ مشکوک نہیں ہو سمجھا جاتا عموماً، سمجھے اپنی دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہوا ہے، مثلا ایک انسان ہے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، تو اسے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ خود حملے سے بچنے کے لیے اس نے یہ گاڑی بنائی ہے، بلٹ پروف گاڑی بنائی ہے تاکہ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو میں بچ جاؤں، ڈھال اس لیے ہوتی ہے تاکہ دوسرے کے حملے سے بچ سکے انسان، خصوصاً جب انسان مقدسات کو ڈھال بنا لے اپنے لیے، مقدس چیزوں کو اپنے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرے، اور یہ منافق کی خصوصیت ہے کہ اس کا اسلحہ مقدسات ہیں دھوکہ دینے کے لیے، منافق کا حملہ دھوکہ ہے، خدعا جس کو قرآن نے کہا، خدعا و نیرنگ، فریب میں ڈالنا، مومن کو دھوکے میں ڈالنا تاکہ مومن واقعیت کو سمجھ نہ سکے، کنفیوز ہو جائے اور منافق کے دل کے آلات سے بے خبر رہے، مقدسات کا لبادہ اڑتا ہے، زبان پر بھی مقدسات، ظاہری حلیے میں بھی مقدسات، اور عمل میں بھی مقدسات، چونکہ یہ عمل جو دکھاوے کے لیے اس کا برملا کرتا ہے سب کے سامنے کہ دیکھیں، یہ مقدس عمل ہوتا ہے، اچھا عمل ہوتا ہے، پسندیدہ، جس کو دیکھ کر سب تعریف کریں کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کے پیچھے چھپتا ہے، جننا استعمال کرتا ہے۔ جنا وہ آر ڈھال نہیں ہوتی، جنا جو شمشیر روک لے وہ نہیں، بلکہ جو شخص کو چھپا لے، جنا سے ہے یہ بھی، جن، جنت، مجنون ایک ہی مادہ ہے، سب ان کا مشتقات ایک ہی ہیں، جنون اور جنت اور مجنون اور جنا مادہ سب کا ایک ہے، اور جن، جن اور جنت ایک مادے سے ہیں، ایک ہی معنی ہے دونوں کا. جن مخلوق، ناری مخلوق جس کا قرآن نے خبر دی ہے، اکثر پاکستانی مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں خصوصاً عورتیں، زکام لگے اس کو بھی کہتی ہیں جن ہو گیا ہے، چھینک آ جائے تو بھی جن ہو گیا ہے، مکر جب کریں تو بھی جن ہو گیا ہے، اور جتنے جن تنگ ہیں انسانوں سے اتنے انسان تنگ نہیں ہیں جنوں سے، چونکہ انسان اپنی تمام فساد جنوں کے طرف نسبت دے دیتے ہیں، یہ جن کر رہا ہے. اب ظاہر ہے جن بھی عزت دار ہیں، وہ بھی احساس کرتے ہیں کہ یہ انسان کیا احمق ہے، غلطیاں خود کرتا ہے اور بدنام مجھے کرتا ہے، ایسے ایک فرضی کہانی ہے کہ شیطان گزر رہا تھا ایک جگہ سے، اور ایک آدمی درخت پہ بیٹھ کے، آگے بیٹھ کے ٹہنی پر، پیچھے سے اس کو کاٹ رہا تھا درخت کو، تو شیطان نے اس کو سمجھایا کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو نا بیوقوفی والا کام ہے، آگے بیٹھ کے پیچھے سے کاٹ رہے ہو اور گر جاؤ گے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، سر پھٹ جائے گا، پھر مجھے بدنام کرو گے کہ یہ شیطان نے کیا ہے، حالانکہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہاری اپنی بیوقوفی ہے کہ آگے بیٹھ کر پیچھے سے اس کو کاٹ رہے ہو. جن کو جن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مخفی ہوتا ہے، پنہان ہے، جن کو جن نظر آتا ہے یہ بیمار ہیں، جن کا نام ہی جن ہے، جن یعنی پنہان، ہڈن، جن نہیں دکھائی دے سکتا، اس کا نام ہی جن ہے، جن یعنی مخفی، چھپایا ہوا، چھپا ہوا، پنہان، ہمیشہ کے لیے چھپا ہوا، اور وہ چیز جو نظر نہیں آتی اگر کسی کو نظر آ جائے وہ بیمار ہے، توہماتی بیمار ہے. وہ جنت کو جنت، اس وقت جنت باغ کو کہتے ہیں، ایسا باغ جس کی زمین نظر نہ آئے، اتنے گھنے درخت ہوں آپس میں پیوستہ شاخیں کہ زمین چھپ جائے، مٹی نظر نہ آئے، یا درختوں کی شاخوں اور پتوں کی وجہ سے چھپ جائے، یا سایہ اس کا اتنا گھنا ہو کہ نظر نہ آئے، ہمیشہ ایسا درخت جس نے زمین کے اوپر ہمیشہ سایہ ڈالا ہوا ہے، اس باغ کو جنت کہتے ہیں، چونکہ زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ باغ جو زمین چھپا دے اس کو جنت کہتے ہیں. مجنون جس کی عقل چھپ گئی ہو، حماقت کا پردہ طاری ہو گیا ہو، عقل چھپ گئی ہو، پنہان ہو گئی ہو، ہڈن، عقل چلی گئی، اس کو مجنون کہتے ہیں، جس کے عمل سے، بات سے عقل ظاہر نہ ہو رہی ہو کہ یہ عاقل آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں مجنون. جنا ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال بھی اس وجہ سے ہے کہ جو شخص استعمال کرتا ہے ڈھال، دفاعی اسلحہ، ڈھال اس شخص کو چھپا لیتی ہے، پردے میں لے جاتی ہے. ایک ڈھال ہے جو صرف تلوار روکتی ہے، ایک ڈھال دشمن کا وار خطا کرتی ہے، لیکن ایک ڈھال جنا وہ ڈھال ہے جو انسان کو چھپا لیتی ہے. ایک اور ڈھال ہے جس کا نام ہے ترس، یہ ڈھال چھپاتی نہیں ہے، ترس، بعضوں نے جنا کو ترس مانا گیا ہے. ترس وہ ڈھال ہے جو صرف وار روکتی ہے تلوار کا، لیکن اسے نظر آتا ہے، دشمن دیکھ رہا ہے اپنے حملے، جس کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن جب وہ حملہ کرتا ہے تو یہ روک لے، ممکن ہے ڈھال کے طور پر کوئی ڈنڈا انسان لے لے، اگلے نے جب وار کیا تو لاٹھی سے اس کا وار اس نے روک لیا، یا کسی سریے سے روک لے، یا کسی اور چیز سے روک لے، یہ ترس ہے. جنہ وہ ڈھال ہے جو مکمل طور پر انسان کو چھپا لے، پنہان کر دے، کیموفلیج. آج کل کی جنگوں میں یہ باقاعدہ جنگی ٹیکٹک بن گئی ہے، پنہان کاری، دشمن سے چھپنا، پنہان رہنا. عموماً آپ فوجیوں کے لباس دیکھیں، فوجیوں کے لباس مٹی کے رنگ کے ہوتے ہیں. اگر سبزے کے علاقے کے فوجی ہوں تو یہ اس طرح کے نقش و نگار والے لباس پہنتے ہیں تاکہ جھاڑیوں میں یا سبزے میں چھپ جائیں. جب وہاں کھڑے ہوں، انہیں دور سے دوربین سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلے کہ جھاڑیاں ہیں یا سبزہ ہے. اگر صحرائی مخلوق ہوں یا صحرائی جنگ ہو تو وہاں مٹیالا لباس پہنتے ہیں عموماً، براؤن، چونکہ یہ لباس پہن کر جب سر پہ بھی ٹوپی ویسی رکھ لیتے ہیں، دور سے اگر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مٹی ہی ہے. یہ بھی جننا ہے، جو چیز انسان کو چھپا لے جننا ہے. منافق جننا استعمال کرتا ہے، جننا یعنی ڈھال، ہمیشہ کیموفلیج میں رہتا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایمان سے پہلے جننا ملاحظہ کریں. اتخذوا جنتاً، منافق ہمیشہ جننا استعمال کرتا ہے، ڈھال. ڈھال یعنی کیموفلیج، ہمیشہ پنہان رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اس نے رکھی ہوئی ہے. ہر طبقے کے سامنے چھپنے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی تدبیر سوچی ہوئی ہے کہ میں نظر نہ آؤں یہاں پر. مومنین سے بچنے کے لیے وہی کام کرے گا جو مومن کے لیے اس کو عادی، معمولی بنا دے. مثلا اگر کوئی ایام محرم میں، سوگو عزا کے ایام ہیں، سارے شیعہ سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، اگر کوئی گھسے آ کر خطرناک دشمن ان کی صفوں میں اور اپنے آپ کو چھپانا چاہے تو چھپنے کے لیے کالا لباس بہترین وسیلہ ہے. کالے کپڑے پہن کے آ جائے، کسی شیعہ کو گمان بھی نہیں گزرے گا کہ یہ حملہ ور ہے یا دشمن ہے. کتنے حملے کالا لباس پہن کر کیے گئے جلوسوں میں، مسجدوں میں، بہت سارے شہداء، علماء، حتیٰ وہ اس دھوکے میں آ گئے کہ یہ جب کالا لباس پہنا ہوا ہے تو پھر تو مسلم ہے، کالا لباس پہنا ہو تو پھر تو کسی عقیدے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تو شادیوں میں کالا لباس پہنتے ہیں، ایک شادی میں دیکھا کہ وہ ڈیکوریشن ساری اس کی سیاہ، نہیں سمجھا کہ شاید یہ شیعہ ہیں اس وجہ سے انہوں نے ڈیکوریشن ساری سیاہ شادی میں کروائی ہے. انہوں نے کہا نا فیشن ہے یہ، کالا لباس فیشن میں اس وقت نمبر ون ہے. آپ جو کالا لباس پہنا ہوا ہے ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، ممکن ہے ہندو نے کالا لباس پہنا ہوا ہو، کسی غیر مسلم نے کالا لباس پہنا ہوا. باہر کیف جب سیاہ پوش ہو جاتے ہیں تو بہترین جننا یہ ہے کہ کالے کپڑے پہن کے ان کے اندر گھس جاؤ، کوئی شک بھی نہیں کرے گا، چھپا لیتا ہے انسان اپنے آپ کو. منافق در حقیقت ماحول کے ساتھ سازگاری کی قوی حس اپنے اندر رکھتا ہے. گرگٹ ہے مومن، منافق. گرگٹ چھپکلی کی طرح کا جانور ہے جو اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ ہم رنگ بنا لیتا ہے، اور وہی اس کا جننا ہے. لمحوں میں رنگ بدلتا ہے. آپ اس کو ایک رنگین کارپیٹ پہ جس کے رنگ بدل رہے ہوں، مثلا پہلے ایسا کارپیٹ ہو جس میں سات رنگ ہوں اور اس پر آپ اس کرکٹ کو چھوڑیں، پہلا ایک میٹر حصہ اگر پیلے رنگ کا ہے تو آپ گرگٹ بھی ویسا ہی ہو جائے گا، دوسرا حصہ اگر سرخ رنگ کا ہے جو ہی اس سرخ حصے میں جائے گا فوراً سرخ ہو جائے گا، تیسرا حصہ سبز ہے وہ فوراً سبز ہو جائے گا. رنگ کے ساتھ اس کا جسم مس ہوتے ہی اس کا رنگ وہی بن جاتا ہے جو ماحول کا رنگ ہے. منافق کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ ہم رنگ بناتا ہے، حصے سازگاری و محیط چھپنے کے لیے. اور یہ بہترین طریقہ ہے، جاسوسوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے پرانی سرد جنگ میں، اب ایک نئی سرد جنگ ابھی شروع ہے، پہلی سرد جنگ، جنگ عظیم، سرد جنگ جس کو کہتے ہیں، روس اور امریکہ کے درمیان، یا جب دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی سیاسی طور پر، ان کے درمیان جنگ تھی شدید، اور اس میں جاسوسوں کا بہت اہم کردار تھا دونوں طرف سے. مقامی جاسوسوں سے استفادہ کرتے تھے، اپنے جاسوس تربیت کر کے دوسرے ممالک کے اندر بھیجتے تھے. بہت دلچسپ داستانیں تھیں ان کی جاسوسی کی. روسیوں نے روس کے اندر ایک شہر باقاعدہ بنایا ہوا تھا، اور اس شہر میں تمام خصوصیات امریکی شہر کی تھیں. امریکہ کا ایک شہر روس میں انہوں نے تعمیر کیا، آباد کیا باقاعدہ، اپنے جاسوسوں کی تربیت کے لیے، جس میں لوگ بولتے بھی امریکن کی طرح تھے، انگلش بولتے تھے اور امریکن انگلش بولتے تھے. اس میں دکانیں، رہائشیں، بلڈنگز، آنا جانا، کلچر سارا امریکن کلچر بنایا ہوا تھا. اور یہ سب لوگ صرف اس لیے تھے کہ اس شہر میں رہ کر جاسوس کو تربیت دی جا سکے کہ جب وہ امریکہ میں، چونکہ روسی پکڑے جاتے ہیں اپنے لہجے سے، روسی جب انگلش بولتا ہے تو ایسے ہی جیسے ہمارے بعض قومیتیں اردو بولتی ہیں، فوراً پکڑے جاتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے سے ہے، چھپا نہیں سکتے، اپنا لہجہ پنہان نہیں رکھ سکتے. روسی بالکل اس طرح سے ہیں، جب انگلش بولتے ہیں تو سنتے ہی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ رشین ہے. وہاں ان کا لہجہ بدلا جاتا، ان کے حلیے بدلے جاتے، ان کی پلاسٹک سرجری کی جاتی، کلچر ان کو وہی سکھایا جاتا جو امریکنز کا ہے، تاکہ یہ بندہ جب اس ماحول میں جائے تو فوراً اس ماحول کو اپنا لے، ہم رنگ ہو جائے، محیط کا ہم رنگ ہو جائے. فراوان مال خرچ کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے ڈالر اس پر خرچ کرتے ہیں، افراد کو تربیت دینے کے لیے کہ دوسرے علاقوں میں جا کر ہم رنگ با محیط ہو جائے. مثلا ابھی ایک خبر کی حد تک کہہ لیں، چونکہ ہے تو واقعی ہے، حقیقی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک خبر ہی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جو لوگ قریب ہیں انہیں زیادہ پتہ ہے، آگاہ ہیں، کہ داعش کے اندر، گروپوں کے اندر حزب اللہ نے اپنے جاسوس چھوڑے ہیں اندر ان کے، وہی لمبی لمبی داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، انہی جیسے اعمال کرتے ہیں، انہی جیسے وہ. اگر ایک بندہ بھی چلا جائے ان کے اندر، پہنچ جائے اور انہی جیسا حلیہ بنا کر وہی کام کرے، بہت مہارت چاہیے، اتنی کہ آپ ان کو شک بھی نہ پڑے کہ یہ کوئی اور ہے. ظاہر ہے جو بندہ انہوں نے اندر داعش کے اندر بھیجا ہے، رکن بنا ہے، تو وہ شیعہ ہے بنیادی طور پر. کتنا ماہر فرد ہوگا کہ جس نے اپنا تشیع چھپا کے رکھا ہے، نہ صرف چھپا کے رکھا ہے بلکہ اس نے ان کی ساری ادائیں اپنائی ہیں، اور وہ وحشی ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ انسانی اعمال نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس کو اپنانی ہوں گی، وہ ساری حرکتیں ان کے سامنے کرے تاکہ انہیں شک نہ گزرے. انہیں پتا ہے کہ ان کے اندر گوسائیں ہیں، حزب اللہ کے افراد داعش کے اندر گوسائیں ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کون ہیں. اس وجہ سے ان کے ہاں ایک کھلبلی سی ہے کہ ہر آدمی مشکوک ہو گیا ہے ان کا، ہر ایک پر شک کرتے ہیں کہ شاید یہی ہو وہ لبنانی جس کو انہوں نے تربیت کر کے بھیجا ہے اندر، ہر بندے کے اوپر شک کرتے ہیں. یا مثلا اسرائیل کے اندر حزب اللہ نے یہی کام اسرائیل میں کیا ہے، اپنے جاسوس تربیت کر کے اسرائیل کے اندر بھیجے ہیں، اور وہ جو اسرائیل کے اندر گئے ہیں وہ ان کے اندر یہ تربیت کی ہے انہوں نے کہ محیط کے ساتھ، ماحول کے ساتھ حصے سازگاری ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، وہ نہیں پکڑے جائیں گے، تربیت ہے ان کی. یہی کام جب الٹ ہو باہر سے، مومنوں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، حزب اللہ کے اندر بھی ہوا ہے اور پکڑے بھی گئے ہیں، ممکن ہے ابھی بھی ہوں. اسرائیل نے حزب اللہ ہی بنا کر حزب اللہ کے اندر بندے چھوڑے ہوئے تھے جو بڑے انقلابی, حزب اللہ سے بھی آگے دو قدم, شہادت کے لیے تڑپتے تھے, لیکن وہ تھے اسرائیل کے جاسوس. یہ جو بڑا نقصان ہوا بعض حزب اللہ کا, جس طرح بڑی شخصیات, کارآمد مؤثر شخصیات اسرائیل نے ٹارگٹ کیں, وہ انہی جاسوسوں کی مدد سے کی انہوں نے, ورنہ یہ افراد حفاظتی انتظام ان کے لیے اتنا اعلی حفاظتی انتظام تھا کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا ان تک پہنچنا, ان تک رسائی. ان کے اپنے قریبی ترین افراد مثلا بتا دیتے تھے, چونکہ وہ ان کے جاسوس تھے دوسروں کے. اب یہ جنگ کے اندر ہے, ابھی بھی ایران نے اپنے مثلا جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ان کی جنگ ہے, انہوں نے اپنے جاسوس ایران میں چھوڑے ہوئے ہیں. ان کے جاسوس اتنے اندر تک گھسے ہیں کہ ایٹمی پلانٹ کے اندر انجینئر کے طور پر اسرائیل کے جاسوس اندر, جو ایران کا سب سے حساس مسئلہ ہے اس وقت, اٹیمک مسئلہ, اس میں انجینئر جو اس پلانٹ کو چلا رہا ہے وہ جاسوس ہے اسرائیل کا. اتنا اس نے اپنے آپ کو ہم رنگ بنایا, اور کتنے سائنٹسٹ شہید کیے انہوں نے, وہ بھی سیکرٹ تھے, کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ سائنسدان ہیں, ایران کے ایٹمی سائنسدان یہ ہیں, لیکن اسرائیل کو پتا تھا کہ یہ سائنسدان ہیں ان کے. ایران نے انڈر گراؤنڈ ایٹمی اپنے پلانٹ سارے لگائے تھے, زمین کے نیچے, پہاڑوں کے نیچے, جو سال ہا سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا. ان جاسوسوں نے وہ بھی کشف کر لیے. ایران کا جو اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے ایٹمی, اس میں ان جاسوسوں کا بڑا کردار تھا. ایک ایک چیز انہوں نے کشف کر کے جا کے بتا دی انہوں نے کہ یہاں یہاں انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے. اور برعکس بھی ہے, مثلا انہوں نے جو یہ ٹیررسٹ پکڑا ریگی, یہ پاکستان سے گیا دبئی, افغانستان سے پاکستان آیا, پاکستان سے دبئی گیا, دبئی سے کرگزستان جا رہا تھا, اور جہاز میں اس کے ساتھ افغانستان سے پاکستان اور دبئی اور کرگزستان تک دو ایرانی جاسوس اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے, جو لمحے لمحے کی خبر ایران میں پہنچا رہے تھے کہ اب یہ کراچی ایئرپورٹ پر ہے, اب یہ, حتیٰ جہاز سے وہ سگنل اپنے بھیج رہے تھے گراؤنڈ میں ایران میں, جہاز سے, کہ اس وقت ہم یہاں پر ہیں, ایسے ہیں, ایسے ہیں, یہاں پہنچ گئے. اور اس کا جہاز جب جو ہی داخل ہوا, کرگزستان جا رہا تھا, دبئی سے ایشیا, مرکزی ایشیائی ریاستوں میں جا رہا تھا, اور جب ایران کے اوپر سے گزرا تو ان کے طیاروں نے, جنگی طیاروں نے اسے اتار لیا وہاں پر. اب یہ کام جاسوسوں سے ہوتا ہے, جاسوس کیسا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے. منافق مومنوں کے اندر یہی کام کر رہا ہوتا ہے, اتنی مہارت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. چننا استعمال کرتا ہے جن, یوں سمجھے کہ منافق جن ہے, جن یعنی ہڈن, چھپی ہوئی مخلوق. مشکل ہوتا ہے انسان کا منافق تک پہنچنا. رسول اللہ کا علم, رسول اللہ کی ذہانت, مہارت, سب اپنی جگہ مسلم, لیکن وحی کی ضرورت پڑی منافق کشف کرنے کے لیے. اللہ نے بتایا کہ یہ منافق ہیں. کسی صحابی میں یہ نہیں تھی اتنی مہارت کہ منافق پکڑ سکے. صحابی بہت ماہر تھے کاموں کے اندر, اور تیز تھے باز, واقعاً تیز تھے باز, لیکن منافق دھوکہ دے جاتے تھے انہیں. آخرکار اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے بتایا یہ منافق ہیں, لیکن مومنوں کو تیار کرنے کے لیے فرمایا کہ منافقوں کے بارے میں ہم نام نہیں بتائیں گے, پڑھی ہم نے آیت پہلے, ہم بتائیں گے نہیں. آپ کوشش کرو لحن القول سے ان کو سمجھو, اور جہاں کوئی عمل ہوتا ہے وہاں اس کے مقابل عمل بھی ہوتا ہے, جیسے جاسوسی ہے اور ضد جاسوسی، انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس، جاسوسی کرنا اور جاسوسی کو ناکام بنانا یا جاسوس کو پھانسنا۔ جاسوسوں کو کبھی گولی نہیں مارتے، جاسوسوں کو پھنساتے ہیں، چونکہ جاسوس ایک معلومات کا بہت ذخیرہ بڑا منبع ہوتا ہے۔ جس حکومت کو، مثلا پاکستان کے اندر جاسوس ہیں، پاکستان کے حریف ممالک کے، فرض کریں انڈیا کے جاسوس پاکستان میں ہیں، اگر پاکستان کو ہندوستان کا جاسوس مل جائے، اسے گولی نہیں ماریں گے، فوراً یہ نہیں کہ سزائے موت دو، گلا کاٹ دو اس کا، نہ۔ یہ سب سے قیمتی ذخیرہ ہے پاکستان کے پاس، اگر کوئی انڈیا کا جاسوس پاکستان میں پاکستانیوں کو مل جائے، اس کو لاکھوں ڈالر میں خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس لیے کہ یہ معلومات کا بہت بڑا منبع ہے، ذخیرہ ہے ان کے پاس۔ لیکن بہت مشکل ہے اس تک پہنچنا، اتنا ہی مشکل ہے مومنوں کا منافق تک پہنچنا۔ منافق وہ پنہان کردار ہے جو جنہ استعمال کرتا ہے، اتخذوا جنتاً، ڈھال استعمال کرتا ہے مخفی رہنے کے لیے، پنہان رہنے کے لیے۔ اور منافق معمولی جاسوس، جو جاسوسی تربیت یافتہ جاسوسوں سے بھی زیادہ مخفی ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ چیزیں جنہ استعمال کرتے ہیں، کیموفلیج، مقدسات کا، ایمان کو اپنے لیے جنہ بناتے ہیں، لبادہ بناتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، قسمیں کھاتے ہیں، قسموں کو اپنے لیے جنہ بناتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں، مقدسات کو اپنے لیے جنہ بناتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں، عبادتوں کو جنہ بناتے ہیں اپنے لیے۔ جس طرح یہود دین کو اوزار بناتے تھے، آلہ، کسب و کار کا، اقتدار تک پہنچنے کا ذریعہ دین، مالی مفادات تک پہنچنے کا ذریعہ دین، یا شہرت کا ذریعہ دین، لذت کا، عیاشی کا ذریعہ دین، یہ یہود کی روش تھی جو بنو امیہ نے اپنائی۔ دین کے ذریعے حکومت میں آؤ، دین کے ذریعے اقتدار میں آؤ، دین کے ذریعے تسلط قائم کرو، دین کے ذریعے، یہ دین کی اوزاری حیثیت بنا دیتے ہیں، دین بے حیثیت اوزار، ٹول۔ منافق دین کو استعمال کرتا ہے بے حیثیت جنہ، ڈھال، دین ڈھال ہے اس کی، اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اس ڈھال کے پیچھے، اس جنہ کے اندر لپٹا ہوا مشکل سے پکڑا جاتا ہے۔ چونکہ آپ جب پکڑنے جائیں گے، آپ خود بدنام ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ اتنے مقدس، اتنے اچھے آدمی پر شک کرتے ہیں آپ۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے تھے کہ مشکل ہے مقدس مآب کے خلاف بات کرنا، بہت مشکل ہے، وہ مجسم دین بنا ہوا ہوتا ہے، سراپا دین ہے، اس لیے اس نے دین کو جنہ کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے دین کے اندر، اس دین کے اندر۔ اور یہ منافق کی بڑی مہارت ہے کہ اس چیز کا پابند ہے جس پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ مثلا نماز پڑھتا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ، جبکہ نماز پر اس کا ذرا برابر ایمان نہیں ہے۔ اور مومن کی سستی یہ ہے کہ جس چیز پر ایمان ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا ادب سے۔ کتنا سخت ہے انسان کے لیے کہ ایک کام کا عمر بھر پابند ہو جائے، ایسا کام جس پر ذرا برابر ایمان نہیں ہے۔ مثلا رسول اللہ کے ساتھ ایسے پیش آئے، مطیع، فرمان بردار، وفادار، جبکہ ذرا برابر اعتقاد نہیں ہے رسول اللہ پر۔ بہت بڑی مہارت چاہیے اس کے لیے، غیر معمولی مہارت چاہیے کہ انسان جس چیز کا دل نہیں مان رہا یا قبول نہیں کر رہا، اس کو انسان اپنے رویے میں بنا کے رکھے۔ فوق العادہ ماہر ہے منافق، پنہاں، یہ اس کی پنہاں، اس کا عمل اس کی جنہ بنتا ہے، مقدسات اس کا جنہ ہے، اقوال، باتیں اس کا جنہ ہے، فعالیت اس کا جنہ ہے، پیش پیش ہر چیز میں تاکہ یہ چھپا رہے اس کے اندر. حتیٰ منافقین نے مسجد بنائی مدینہ میں رسول اللہ کے زمانے میں, اور رسول اللہ کو کہا کہ آپ افتتاح کریں, اپنے ہاتھ سے اس مسجد کا افتتاح کریں. کتنا اچھا کام ہے کہ اپنے جیب سے مسجد بنائیں اور افتتاح بھی رسول اللہ سے کروائیں. اس سے بڑا جنہ, مسجد بھی جنہ ہے, اس مسجد کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے منافق. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ یہ مسجد ضرار ہے اور یہ بنانے والے سارے منافق ہیں. مسجد بنانے والوں کو کا مقابلہ کرنا بہت سخت ہے. مسجدیں بنانے والے مقدس ترین لوگ ہوتے ہیں, ان کو کون تو کس کر سکتا ہے؟ ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, ان دینی اعمال کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. وقت تمام ہے, باقی بعد میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.